فرائیڈے لیکچرز کا انشاءاللہ خدا کی مدد سے پھر شروع کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے دو اسٹریمز چل رہے تھے, یعنی دو ٹاپکس تھے. ایک ٹاپک جو انشاءاللہ آج یہاں اور پھر اس کے بعد فورٹ نائٹلی کنٹینیو ہوگا, وہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں, پریئرز میں, مناجات میں جو معارف ہیں, یعنی ان سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنی معرفت کے لیے اور اپنی زندگی کے حوالے سے. اور جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بات دہرائی تھی کہ یعنی آئمہ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ احادیث سے زیادہ تر مقامات پر بہت پاورفل ہیں. یعنی ان کے اندر جو معارف یا جو گہرائی یا جس انداز سے بات ہوئی ہے وہ احادیث میں بہت کم ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, کہ جو ایک بڑا اچھا جملہ ہے آیت اللہ جوادی عاملی کا کہ مناجات امام کا کلام ہے خدا سے آپ کی اپنی عقل کے مطابق. کیونکہ جب امام خدا سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر انہیں اس بات کی فکر اور پریشانی نہیں ہے کہ سامنے سننے والے کی جو ذہنی سطح فکر ہے وہ کیا ہے اور اس کا جو مینٹل لیول ہے اس کے مطابق بات کی جائے, وہاں ان کو یہ پریشانی نہیں ہے. تو اس میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے اپنے معیار کے مطابق بات کی ہے. اور اسی وجہ سے جیسے کہ فار ایگزامپل بہت ساری دعاؤں کے جملے ہیں مناجات شعبان خاص طور سے یا دعائے رفع کے بعض جملے کہ جو ہمیں بہت ہی عجیب سے لگتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک انسان کا, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آئمہ کی دعاؤں سے پورے طور سے بہرہ مند ہونے کے لیے, بینیفیشل ہونے کے لیے دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اہمیت کے ساتھ ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا شعور ہو کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ بہت سارے معاملات, جیسے انشاءاللہ آج بھی میں کچھ ایگزامپلز کے ساتھ بات آگے کروں گا, کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا فہم زندگی, ہماری انڈرسٹینڈنگ آف لائف اور امام علیہ السلام کی انڈرسٹینڈنگ آف لائف جو ہے نا, وہ بہت ساری جگہوں پر ایک دوسرے سے ڈائیورج ہو جاتی ہے. یعنی کہ معصوم زندگی کو جس نظر سے دیکھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا پہلو اس سے بالکل جداگانہ ہے, بالکل الگ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک جملہ جو امام خمینی نے بھی چہل حدیث میں لکھا ہے اور آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی اپنے دروس میں بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ اگر مومنین کو دیکھیں تو مومنین کی بڑی تعداد جو ہے وہ صلاۃ فجر کے لیے بیدار ہوتی ہے, ایون سردیوں میں بھی بیدار ہوتی ہے, لیکن نماز شب کے لیے یا نماز شب کی پابندی کرنے والے مومنین کی تعداد اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. کہ وہ مومنین جو فجر کی پابندی کرتے ہیں کافی زیادہ ہیں, اگرچہ کہ اس میں بھی تمام نہیں لیکن زیادہ ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ حضرات کے جو نماز شب کی بھی پابندی کرتے ہیں کم ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات راسخ ہوئی بھی ہے کہ اگر ہم فجر نہیں پڑھیں گے تو عذاب میں اور جہنم میں مبتلا ہو جائیں گے, کیونکہ فجر واجب ہے. اور جتنی بھی فضیلت صلاۃ لیل کی یا تہجد کی یا نماز شب کی آئی ہے قرآن کریم میں, ظاہراً وہ باقی نمازوں کے حوالے سے نہیں آئی ہے. کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, کہ نافل تہجد کی پابندی کرنا تمہیں مقام محمود تک لے جا سکتا ہے. اور یہ باقاعدہ پیغمبر اکرم کو خدا کی طرف سے انسٹرکشن ہے براہ راست, کہ اتنی بڑی فضیلت کے باوجود لیکن ہم نماز شب کے لیے اپنے کو آمادہ نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہمارا جو بھی مطلب एक मेंटल बिल्टअप है रिलीजन के हवाले से, वो वही जन्नत जहन्नम अजाब गुना नार नूर बहिश्त इन सब पे बिल्ड हुआ है। तो जहां पर हमें हकीकतन कोई कहता है कि ये तमाम के तमाम मामलात वो हैं कि जो कुर्बत खुदाबंदी के लिए है, मैं तो हम कहते हैं हाँ चलो अच्छा है ठीक है, यानी हम अपने अमल से ये साबित करते हैं कि कुर्बत खुदाबंदी की हमारे उसमें कोई खास वर्त नहीं है, कोई खास अहमियत नहीं है। हाँ हमें असल में जन्नत चाहिए, वो हमारे लिए एक ऐसा एस्पेक्ट है जो प्राइमरी इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो इसी बिना पर यानी कि ये वो चीज़ है कि जो मैं मिसाल मैंने दी समझाने के लिए कि हमारा और मासूमीन अलैहिस्सलाम का जो फ़लसफ़ा हयात है नज़रिये ज़िंदगी है वो बहुत सारे मकामात पर डेविएट करता है, एक दूसरे से अलग अलग और जुदा जुदा हो जाता है। और इसी बिना पर हम उस रस्ते पर नहीं चल पाते, या अगर चलते भी हैं तो बाकी नहीं रह पाते जो कि सीरत मासूम है, और हम अपनी पूरी जिंदगी इस बारे में परेशान भी होते रहते हैं कि मेरा ख्याल है हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि हम जब कोई अच्छी बात सुनते हैं, कोई अच्छा कलाम सुनते हैं, हम अपने आप को लानत मलामत करते हैं पहले, उसके बाद अहद करते हैं कि नहीं अब कल से या अभी से इस तरीके से रहेंगे, फिर दो घंटे बाद फिर वो अपनी उसी रविश पे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब दुआओं की भी बात आती है, खुदा की बारगाह में हाजिर होने की भी बात आती है या खुदा से कुछ मांगने की भी बात आती है, तो वहां भी नजरिया हयात यानी हमारा जिंदगी के बारे में क्या नजरिया है, हम जिंदगी को किस नजर से देखते हैं, वहां भी उसी चीज की असल अहमियत है कि अगर वहां पर हमारा नजरिया कुछ और जा रहा है इमाम अलैहिस्सलाम से, तो फिर हमारी दुआएं भी अलग हो जाती हैं, हमारी नियतें भी अलग हो जाती हैं, और हमारी जिंदगी की राहें भी जुदा हो जाती हैं। ठीक है, तो दुआ के हवाले से मैं कई दफा आप लोगों की खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, दुआ सवाल का फर्क भी हमने काफी तफसील से बताया था आपको, और फिर एक बात अर्ज कर दूं कि दुआ और सवाल में इनफैक्ट इस बात का फर्क नहीं है कि आप क्या मांग रहे हैं, दुआ और सवाल में फर्क हकीकतन इस बात का है कि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वो किस नियत से और किस लिए मांग रहे हैं। जो चीज सवाल और दुआ में डिफरेंस करती है वो ये नियत करती है, ना कि पर्टिकुलर चीज का मांगना, कि अगर आप किसी भी शय को इसलिए तलब करें कि उसके जरिए से आप खुदा से करीब हो तो वो चीज दुआ है, और अगर आप किसी भी शय को इस नियत से तलब करें कि आप खुदा को उस चीज के लिए वसीला बना रहे हैं तो वो सवाल है। ठीक, तो ये बात जहन में रहे। अच्छा, अब पहला नुक्ता हमारे उसमें के जो दुआ के हवाले से, ताकि थोड़ा सा हम उससे मौजू से अच्छे तरीके से जुड़ जाएं, कि क्या दुआ फकत जाती हाजतें मांगने का नाम है। जी, अगर हम सवाल करें कि क्या दुआ जो है वो फकत इस बात का नाम है कि इंसान अपनी पर्सनल नीड्स और रिक्वायरमेंट या जाती हाजतों का सवाल करता रहे और मांगता रहे, क्या ख्याल है आपका, दुआ इसका नाम है या होना चाहिए, दुआ यही होना चाहिए या उससे बियॉन्ड भी कुछ होना चाहिए,
छोटे दर्जे की बात हो रही है, सिर्फ जाती मफादात की वो करना
है, यानी क्या ये हकीकतन दुआ है कि अगर इंसान यहीं तक ही रहे तो
सवाल
भी है, और फिर ये कि ये एक मोमिन का मेयार भी शायद ना हो कि वो अपने आप को खाली इन्हीं इसी तक महदूद रखे, और उसमें भी जाती हाजतों के हवाले से भी जो और लो लेवल आ जाता है वो क्या है कि वो जाती हाजतें भी फकत दुनिया से मुताल्लिक हो। ठीक है, एक तो ये कि बंदे की जाती हाजत ये भी है कि मैं जहन्नम से बच जाऊं और जन्नत में चला जाऊं, ये भी एक जाती हाजत है या नहीं है एक मुसलमान की, लेकिन इससे भी लो लेवल पर आकर कि मैं नमाज इसलिए पढ़ूं या नाफिल नमाज इसलिए पढ़ूं कि मेरी जॉब ना जाए اور میاں میں روزہ اور رمضان کے مہینے میں اعتکاف اس لیے کروں کہ میرا بزنس ترقی کر جائے، یا میں زکوٰۃ اور خمس اس لیے دوں کہ میرے مال میں کمی واقع نہ ہو. بہت سارے لوگ یہ کام اس لیے عبادتیں انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کیا مطلب ہوا کہ ایک تو یہ کہ دعاؤں کا جو اسکوپ ہے وہ فقط اپنی ذاتی حاجتوں میں ہے، اور اس میں بھی جو لوور لیول ہے، اور یعنی کہ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر مسلمان اسی میں اسی جگہ پر ہی ہیں اپنی دعاؤں کے حوالے سے، کہ ذاتی حاجتیں اور وہ بھی دنیا کی زندگی سے متعلق اور ریلیٹڈ. ٹھیک، ہاں وہ بھی بدن کی، لیکن صحت یابی کی دعا جیسے وہی ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ صحت کیوں چاہتے ہیں؟ نیت ہے جو اصل میں اس چیز کو وہ کر رہی ہے، کنٹرول کر رہی ہے کہ وہ کیا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر دعا خالی اپنی ذاتی حاجتیں یا دنیاوی حاجتیں مانگنے کا نام ہے، تو پھر ہمارے لیے سب سے پہلا جو کوسچن ہمارے منہ پر آتا ہے وہ یہ کہ ائمہ معصومین نے دعا پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا ہے، اور قرآن کریم میں باقاعدہ انسٹرکشنز کیوں ہیں، ادعونی، مجھ سے دعا کرو. اور ائمہ علیہ السلام کی، ہر امام کی یہ سنت کیوں رہی ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم. انہیں کیوں رہی ہے؟ کیوں رہی ہے سے مطلب یہ کہ کچھ ایسی باتیں اور چیزیں ہیں جو کسی بھی امام نے ترک نہیں کی ہیں. یعنی ہمیں، میں اگر چھوٹا سا ایک سوال پوچھوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ کون سے امام ایسے ہیں کہ جن کی روایتیں یا جن کے آثار ہمارے پاس سب سے کم ہیں؟ جو اگر میں نام لوں، جی، امام حسن اور شاید امام حسین بھی، اس کا اندازہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو کہ اگر کربلا نہیں ہوتی نا تو امام حسین کے نام پہ کچھ نہیں پتا ہونا تھا آپ کو. آپ غور کریں کربلا کے وہ جو 4-6 مہینے، اس سے ہٹ کے امام حسین کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں کبھی آپ نے. 28 رجب سے لے کر اور 10 محرم تک، اس بیچ کے اندر اگر آپ کو امام حسین کے بارے میں جو پتا ہے یا جو روایتیں جو کلمات ہیں، اس سے ہٹ کے دیکھیں کیا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، لیکن جن ائمہ سے ہمارے پاس بے انتہا کم، قلیل مقدار میں آیا ہے، روایات آئی ہیں، احادیث آئی ہیں، دعا اور مناجات ہر امام سے ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، دعا اور، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امام نے باقاعدہ اس سنت کو زندہ رکھا ہے. یعنی کس سنت کو زندہ رکھا ہے؟ کہ انہیں اس بات کی بھی فکر تھی کہ میرے ریفرنس سے خالی اقوال اور احادیث جمع نہ ہو، بلکہ ہماری دعا اور مناجات بھی سیو رہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت نوٹیسیبل بات ہے، جبکہ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. کیا ہم میں سے کوئی اس بات کی فکر کرتا ہے؟ بلکہ ہم زیادہ تر اپنی دعاؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ بھئی اگر کوئی ہے اسکالر ہے کہ اس کی تقریریں جمع ہو جائیں، اس کی تحریر سیو ہو جائے، لیکن دعا اور مناجات کو سیو تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ نہیں ہوتی، ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو تو ہم سیکرٹ کے طور پہ رکھتے ہیں. یعنی میں اس نقطے کی طرف آپ کو اشارہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ ائمہ نے اس بات کو اتنی امپورٹنس کیوں دی ہے، کہ اگر، یعنی کہ وہ امام کے جن سے ہمارے پاس ایون بہت کم احادیث بھی ہیں لیکن دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں، دعا اور مناجات لازمی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ ہر امام ہمیں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کوئی اسپیسیفک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کسی خاص چیز کی طرف، کسی خاص اہمیت والی معرفت کی طرف، جو شاید دعاؤں سے ہی پہنچانا ممکن ہو. ٹھیک ہے, اور باقی اقوال اور احادیث اس کا احاطہ نہ کر سکتے ہوں. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور سب سے بڑھ کر تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام کے جن کی دعائیں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہوئی ہیں, کہ اس میں یعنی کہ امام علیہ السلام نے جتنی اذیت اور تکلیف اٹھائی اور اس کے بعد جس طریقے سے دعاؤں کی سنت کو زندہ کیا, وہ بذات خود بہت زیادہ قابل غور بات ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اچھا اب چلیں, یہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ دعا جو ہے یعنی تعریف اور دعا نہ ذاتی حاجتیں مانگنے کا نام ہے فقط, نہ دنیاوی حاجتیں طلب کرنے کا. اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا دعا انسان کو بے عمل بناتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی بعض اوقات ایک اعتراض ہوتا ہے. کچھ لوگ جو بہت زیادہ پریکٹیکل مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جناب ان کا کام تو خالی نمازیں ہی پڑھنا ہے, یہ تو مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں, دعائیں پڑھتے رہتے ہیں, دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور کوئی کام کاج نہیں ہے ان کو. کیا دعاؤں کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے, اثر یہ ہوتا ہے افیکٹ کہ دعائیں انسان کو بے عمل بنا دیتی ہیں؟
نہیں چاہیے, عمل ری انفورس کرتی ہیں. جو آپ نیت کرتے ہیں, پھر مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو وہ ری انفورس ہونا چاہیے.
یعنی دعا کا مقصد کیا ہے؟
دعا کا یہ مقصد ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں, آپ 100% اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. اٹ ریکوائرز این ایکسٹرا بوسٹ اور اٹ ریکوائرز سم کمپلیمنٹیشن کہ آپ دعا کو اس سے جو ہے وہ پورا مکمل کریں.
نہیں, اس کا یہ سیدھا سا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حساب سے جو بھی کر لیں مگر ملے گا جب اللہ.
وہی عرفان بھائی کہہ رہے ہیں جی. اچھا, بہت اچھا نقطہ ہے کہ دعا کا جو ہے یعنی دعا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان جب زندگی میں عمل کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, تو اس عمل میں اس بات کو بھی ریئلائز کرتا ہے کہ میرے عمل سے میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس بات کو ریئلائز کرتا ہے اگر ایک بامعرفت انسان ہے کہ میرا عمل میری پرابلم کو سالو نہیں کر سکتا. اور پھر وہی بات جو آپ نے کہی کہ تب وہ اس ہستی سے ان دعا اور مناجات کے ذریعے سے کنیکٹ ہونے کی ایفرٹ کرتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, یعنی چاہے قضا ہو, چاہے قدر ہو, جو بھی فیصلہ ہے دینا نہیں دینا اس کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, تو دعا کی جو پریکٹیکل تھیم ہے وہ یہ. درست, بالکل صحیح کہ دعا یعنی کہ دعا انسان کو نہ دعا خالی اپنی خواہشات اور تمناؤں کے اظہار کا نام ہے کہ جی میرا دل یہ چاہ رہا ہے تو مجھے یہ مل جائے, میری یہ خواہش ہے تو مجھے وہ مل جائے, نہ دعا اس قسم کی کوئی چیز ہے. اور نہ دعا جو ہے وہ ایک بے عمل اور ناکارے اور نکمے انسان کا کام ہے, کیونکہ وہ جو دعا ہے وہ تو خالی یوں سمجھ لیں کہ ایک یوں ہی وشفل تھنکنگ, شاید یہ ورڈ ہم نے پچھلی دفعہ یوز کیا تھا جب ہم بات کر رہے تھے کہ وشفل تھنکنگ جو ہے اس کو دعا نہیں کہتے. ٹھیک ہے, تو دعا یعنی کہ انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, اپنی زندگی میں عمل کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو پھر یہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ میری پرابلم میرے عمل سے حل نہیں ہو سکتی, اور اس کے لیے مجھے اس ہستی کا سہارا اور مدد اور سایہ لازمی چاہیے کہ جو علی کل شئن قدیر ہے, جو مالک کل ہے.
یہاں پہ ایک بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہستی کو ہماری دل کی حالت پتہ ہے, ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ آلریڈی پتہ ہے, تو دعا ہم کچھ ایسی چیز کی کر رہے ہوں جو صحیح نہ تو اس
جی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اسے پتا ہے تو ہم یعنی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے جب وہ ہمارے دل کے حالات سے باخبر ہے. دیکھیں یہاں پر اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کو علامہ طباطبائی نے قرآن کی آیتوں میں بھی ہے سورہ یاسین میں کہ جو لوگ تھے مطلب کفار یا ویسے ہی جو بعد مسلمان بھی ہوئے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ سورہ یاسین میں نا کہ یہ ہم سے آگے کہتے ہیں کہ ان کو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, کہ بھئی اللہ چاہے خود کھلا دے ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کیونکہ اب ظاہر ہے ان کا دل ایمان لیول پہ نہیں ہے, اب ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی کھانا کھلائیں گے تو یہ پیسے جائیں گے, دولت جائے گی, اللہ چاہے خود کھلا دے. جب بنی اسرائیل جو تھے کہ جب ان سے کہا کہ تمہیں اصل جو تمہاری پرومسڈ لینڈ ملے گی اس جگہ پہ داخل ہو یہاں سے, انہوں نے کہا کہ یہاں تو بڑی ہی قداور اور طاقتور اور جبار قوم ہے, ہم تو نہیں لڑ سکتے ان سے. اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا, یہ باقاعدہ لفظ ہیں قرآن کریم کے, یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, باقاعدہ الفاظ ہیں, موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو, ہم تو ان سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب ہرا دینا تو بتا دینا کہ پھر ہم داخل ہو جائیں گے اپنی پرومس لینڈ کو لینے کے لیے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو علامہ طباطبائی نے کہا کہ یہ تکوین اور تشریح کو مکس اپ کرتے ہیں اکثر لوگ, یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے تکوین, یعنی جو خدا کا بنایا ہوا ایک نیچرل سسٹم ہے, تشریح جو خدا نے ایک قانون بنا کر ہمارے سامنے رکھا ہے اور اس قانون کا بنیادی پرپز یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری تربیت ہو اور ہم اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھیں. تو اگر مثال کے طور پر زندگی میں جہاد ہے, اگر خدا کہہ رہا ہے کہ تم آگے بڑھو, جا کے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, انسانوں کی پرابلم سالو کرو, تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ خدا چاہتا تو خود کر دیتا, خدا یقیناً خود کر سکتا ہے, لیکن یہ اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہ تمام معاملات لوگوں کے ذریعے سے حل ہوں گے. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں اقدام کرنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ورنہ اگر سب کچھ خدا چاہتا ہے, سب کچھ خدا ہی کر دے, تو آپ کا اجر کس بات کا ہے؟ پھر آپ کی ترقی کہاں ہے؟ آپ کس بات پہ ترقی کریں گے اگر سب کچھ خدا چاہتا ہے, خدا علم رکھتا ہے, سب کچھ وہی کر دے؟ کیونکہ میں جب کوئی ایفرٹ کروں گا تو اس کا اثر میرے نفس پر آئے گا نا. جب میں کسی زحمت اور تکلیف اور مشکل کے بالمقابل عمل کروں گا تو میرا نفس ترقی کرے گا نا, یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے خدا نے کہا ہے, وہ یقیناً علام الغیوب ہے, سب کچھ جانتا ہے, لیکن جب میں اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤں گا تو سب سے پہلے کیا چیز پتہ چلے گی بتائیں؟ سب سے پہلے میری کوالٹی پتہ چلے گی, سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میرا کیا معیار ہے. یعنی جو دعا ہے نا, جو انسان بھی دعا کے لیے یا خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے, تو سب سے پہلے جس چیز کا تعین ہوتا ہے کہ یہ خود اس کس سٹینڈرڈ پہ موجود ہے. یعنی جو بھی ہم مانگتے ہیں یا خدا کی بارگاہ میں جن الفاظ کے ساتھ بھی مناجات کرتے ہیں, یہ خود ہر انسان کے اپنے معیار کو روشن کر دیتا ہے. اور یہی تو زندگی کا مقصد ہے, اس زندگی میں میں اور آپ کیوں ہیں؟ اس زندگی میں میں اور آپ کیوں ہیں بتائیں؟ اس کا کیا پرپز ہے؟ تاکہ ہمارے, السلام علیکم, تاکہ ہمارے ایمان اور عمل کے ذریعے سے, ان تمام چیزوں کے ذریعے سے یہ پتہ چل جائے کہ ہم میں سے کون کس معیار پر ہے, اور پھر اس کے بعد ہمارا تعین ہو جائے درجے کا. ٹھیک ہے, کہ آخرت میں ہم میں سے کس کو کون سا مقام اور معیار ملنا چاہیے. تو دعا کی سب سے بڑی جو ایک حکمت ہوتی ہے, جو ہمارا پرپز آف لائف ہے, وہ یہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا دو باتیں ہم یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں دعا کے حوالے سے, جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں واقعاً اس مقام پر آنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے دعا کرنے والوں میں شامل کرے, تو دو باتوں کا کی معرفت کہہ لیں, دھیان کہہ لیں, لحاظ کہہ لیں, وہ بہت ضروری اور اہم ہے. پہلی بات کیا ہے کہ انسان اس بات کو ریئلائز کرے یا اس مقام پر ہو. اب اس بات کو انہیں یوں سمجھنا ہے آپ کو کہ آپ کب دعا کرنے کے قابل ہوتے ہیں. یعنی آپ کب دعا کرنے کے قابل ہوتے ہیں, کون سی دعا, یعنی وہ دعا جو حقیقی دعا ہے, کب اس دعا کے قابل ہوتے ہیں. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے یا جو کچھ مخلوقات کے ہاتھ میں ہے, ان سب سے انسان کا بھروسہ اور نیاز مندی ختم ہو جائے. سمجھ میں آ رہی؟ جو کچھ میرے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں, میرا سرمایہ, میرا بینک بیلنس, میرے تعلقات, یعنی جیسے عرفا ایک جملہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں یا ایک حبل اللہ سے وابستہ ہوتا ہے یا ہزاروں حبل الناس سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انسان اپنی زندگی میں یا ایک حبل اللہ, جو کہ حقیقتاً قرآن اور اہل بیت ہیں ہمارے سامنے, یا ایک حبل اللہ سے وابستہ ہوتا ہے یا ہزار, یہ دونوں ایک ساتھ پوسیبل نہیں ہیں. یعنی میں یا کیوں کہہ رہا ہوں اس کو, السلام علیکم, میں اس کو یا اور کیوں کہہ رہا ہوں, اینڈ کیوں نہیں کہہ رہا؟ ٹھیک ہے, یہ اینڈ پوسیبل نہیں ہے یہاں پہ. حبل اللہ اور حبل الناس دونوں سے بیک وقت کنیکٹ ہونا, اٹیچ ہونا پوسیبل نہیں ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو دعا کی جو پہلی منزل ہے, یعنی حقیقی دعا کی جو پہلی منزل ہے, وہ یہ ہے کہ انسان جو اپنے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ مخلوقات کے ہاتھ میں ہے, ان سے کیا ہو جائے, بے نیاز ہو جائے, اس پر سے اس کا تکیہ بھروسہ ختم ہو جائے. یعنی انسانوں کے ساتھ جتنی رسیاں اور کنیکشنز جڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں, منقطع ہو جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کریں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں نظام اسباب بنائے, لیکن جس حبل سے آپ وابستہ ہیں, جس رسی سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور جس پر آپ کا تکیہ ہے, وہ فقط حبل اللہ. تو اس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں ڈفرینس کیا آتا ہے؟ یہ ڈفرینس تو نہیں ہوتا کہ وہ انسان جو ہے وہ لوگوں سے کٹ آف ہو جائے, یہ تو نہیں ہوتا. فرق کیا پڑتا ہے بتائیں, کیسے گیج کریں گے کہ ہم واقعا حبل اللہ سے ہی جڑے ہوئے ہیں؟
کوالٹی آف دعا
سے گیج اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب واقعاً انسانوں کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے, آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ گیج اس سے ہوتا ہے. یعنی ویسے تو نارمل لائف میں دیکھنے میں سب برابر لگتے ہیں, سب ایک جیسے لگتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ انسان یا مومن جو ہے, مومن واقعی عارف باللہ ہو, کوئی بھی ہو کہ انسانوں سے کٹ آف کرے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, وہ سب نظام اپنی جگہ موجود ہے. لیکن کہ واقعاً وہ واعتصموا بحبل اللہ ہے یا اعتصام بحبل الناس ہے, اس کا فرق اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جیسے جب تمام کے تمام اسباب, یعنی کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے دور میں کربلا کے اس میں جب یہ سب ہو رہا تھا اور وہاں پر یہی والی سچویشن آ گئی تھی, ٹھیک ہے نا, جب امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. یعنی اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اب یا رب کو چوز کرو یا لوگوں کو چوز کرو یا بادشاہ کو انتخاب کرو, اب یہ موقع آ گیا ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ ساتھ رہ گئے تھے. صحیح. تو پہلی منزل جو دعا, حقیقتاً دعا مانگنے کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان اس مقام پر آ جائے کہ جو کچھ بھی اپنے ہاتھ میں ہے نہ اس پر بھروسہ ہو اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے نہ اس پر بھروسہ ہو, نہ اس کی طرف نظر ہو. ٹھیک ہے, میں کچھ آیتیں بھی اس بارے میں قرآن کریم کی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ جو اس بات کو, اور اس کے بالمقابل کیا ہو کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے, جو خدا کی بارگاہ میں, اس کا صرف طلبگار نہیں بنے, بلکہ اس کا محبوب اور عاشق بن جائے, اس کا طلب کرنے والا ہو. سورہ نحل کی دو تین آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو اسی موضوع کو, ورنہ یہ موضوع قرآن کریم میں بہت بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 96 ہے, وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. نَفَدَ نَفَاد پذیر یعنی ختم. وَمَا عِندَكُمْ جو کچھ تمہارے پاس ہے, تمہاری پریزنس میں ہے, وہ کیا ہے؟ نفاد پذیر ہے. يَنْفَدُ ختم ہونے والا ہے, ختم ہو رہا ہے, اس میں کوئی پائیداری نہیں ہے, اس میں کوئی بقا اور ثبات نہیں ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ اور جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں ہے وہ باقی ہے. ٹھیک, تو اب جو بھی مومن عقل رکھتا ہے وہ کبھی بھی, جو ایک مثال میں اکثر آپ لوگوں کو میں نے کئی دفعہ دی کہ آپ جب اپنا گھر بنانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ ایک سیکیور پیس آف لینڈ کو دیکھتے ہیں ہر چیز سے پہلے. اگر آپ کو پتا ہو خدا نہ خواستہ یہاں سے ڈاکو چور اس علاقے میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ جگہ جو ہے یہ کوئی والکینک ایکٹیویٹی یہاں پر ہے, تو آپ جتنا بھی سستی زمین آپ کو مل رہی ہو لیں گے آپ کبھی؟ نہیں لیں گے. تو جب خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ وما عندکم جو بھی تمہارے پاس, اور عندکم کا مطلب ہے کہ وما عند الناس جو بھی انسانوں کے ہاتھ میں, جو بھی انسانوں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ينفدو, سب ختم ہونے والا, کچھ بھی باقی رہنے والا اس میں نہیں ہے. یا وہ آیت جو آپ کے ذہن میں ہوگی یقیناً سورہ رحمان کی, کیا ہے؟ کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا میں خاص بات کیا ہے؟ ہر چیز جو بھی اس پر ہے, اس زندگی پہ یہاں پر ہے, کلو سب کا سب. یا اسی طریقے سے کلو شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ, تو تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ یعنی اب یہاں پر قرآن ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کس کو طلب کر رہے ہو, کیا جمع کر رہے ہو؟ تمہارا ایکیومولیشن اور تمہارا جو کچھ ہے وہ کس کے پیچھے ہے؟ اس کے پیچھے جو نفاد پذیر ہے, جو فانی ہے, جو حالک ہے. اور ابھی میں ایک آیت آپ کے سامنے اور بھی پڑھتا ہوں, یہ آیت بہت ہی کلیئر ہے, سورہ قصص کی آیت نمبر 60. وما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. وما اوتیتم, اچھا وما اوتیتم کا مطلب کیا ہے؟ بھی بڑا لطیف ہے. ہاں, جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے, نہیں عطا نہیں ہے, اوتی الف تے ہے, یعنی جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے, that what has been given to you. جیسے عطا کا جو اس میں ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بعض اوقات کم آنا, اس سنس میں. تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے کسی بھی چیز میں سے, فمتاع الحیات الدنیا, وہ کیا ہے؟ حیات دنیا کا سرمایہ ہے, وزینتہا, اور حیات دنیا کی زینت اور آرنامنٹیشن اور ڈیکوریشن, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 60. ٹھیک, جو بھی ہے, اچھا دیا گیا ہے, جیسے میں نے کہا بہت لطیف ہے کہ دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ انسان اگر غور کرے تو زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو اس کے پاس اسے لگے گا کہ آ رہی ہیں, ہے نا, یعنی ہر چیز آپ ارن نہیں کر رہے ہوتے. بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں کہ ایفرٹ کچھ ہوتی ہے, ملتا کچھ ہے. تو مطلب جو بھی تمہیں دیا گیا ہے, صحیح, تو وہ کیا ہے؟ وہ سب کا سب. یہاں کسب کا لفظ نہیں ہے جو خاص ہے نا, یہ نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ جو تم نے کمایا ہے وہ حیات دنیا کی زینت ہے, جو بھی دیا گیا ہے. اب جو بھی دیا گیا ہے میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ آپ کی صحت ہے, فار ایگزامپل, جیسے میں بدن ہے, دنیاوی رزق ہے, اولاد ہے, مال ہے, مطلب ہم تھوڑا بہت جو کماتے ہیں وہ مال والی کماتے ہیں نا, باقی سب کچھ تو دیا ہوا ہی ہے نا, بدن, صحت, اولاد. تو جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ متاع حیات دنیا ہے اور دنیا اس کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا. اب اس میں سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟
عند اللہ.
عند اللہ یعنی ان دا پریزنس آف اللہ, واٹ ایور از ان دا پریزنس آف اللہ, خدا کے پاس, خدا کے سامنے, خدا کی بارگاہ میں. لیکن اس میں سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟
خیر و باقی.
کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ عند اللہ نہیں ہے. صحیح ہے. اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو بھی حیات دنیا کی زینت میں سے تمہارے ہاتھ ہے یہ وہ سرمایہ نہیں ہے جو عند اللہ ہے, وہ کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ خیر ہے اور ابقا ہے, بہتر ہے اور اب اولاد. تو جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ متاع حیات دنیا ہے اور دنیا اس کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا. اب اس میں سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟
عند اللہ.
عند اللہ یعنی ان دا پریزنس آف اللہ, واٹ ایور از ان دا پریزنس آف اللہ, خدا کے پاس, خدا کے سامنے, خدا کی بارگاہ میں. لیکن اس میں سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟
خیر و باقی.
کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ عند اللہ نہیں ہے. صحیح ہے. اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو بھی حیات دنیا کی زینت میں سے تمہارے ہاتھ ہے یہ وہ سرمایہ نہیں ہے جو عند اللہ ہے, وہ کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ خیر ہے اور ابقا ہے, بہتر ہے. اور ابقا کا مطلب نہیں بہت زیادہ باقی رہنے والا, جیسے ہاں جیسے علی سے اعلی, تو اسی طریقے سے باقی سے ابقا.
باقی رہنا تو مطلب یہ ہوتا نا کہ ہمیشہ رہنا.
ہاں ابقا یعنی بہت, ابقا کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ وہ باقی رہے گا اپنی تمام صفات کے ساتھ, گرو بھی کرے گا, ڈیولپ بھی کرے گا, اپنی بہترین حالت میں ہوگا, اس کی بقا بہترین اور ہمیشگی اور دوام کے ساتھ ہوگی. اور یہ آیت اینڈ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ افلا تعقلون, کیا پس نہیں تم عقل استعمال کرتے, عقل والے. یہ نہیں کہ یہ عقل چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو کچھ تمہارے پاس یہاں پر, یہاں کا متاع اور ثروت اور سرمایہ ہے, یہ سب کا سب کیا ہے؟ متاع حیات دنیا. اور متاع حیات دنیا کے بارے میں ایک آیت میں اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ وفرحوا, یہ سورہ رعد کی آیت ہے, وفرحوا بالحیات دنیا, کہ لوگوں کا حال کیا ہے؟ فرح. فرح کا مطلب
خوشی.
فرح کا مطلب خالی خوشی نہیں ہے بلکہ وہ خوشی ہے جو بالکل سرور کے ساتھ ہے, جس میں بندہ بالکل مست ہو جاتا ہے, لہک جاتا ہے بالکل, وہ والی خوشی, فرحناک ہو جانا. فرحو, لوگ کس پر بالکل مزے سے سرور کی حالت میں بیٹھے ہوئے, بالحیات دنیا, یہی جو دنیا کی زندگی میں ان کو چیزیں دی گئی ہیں ان پر انتہائی خوش ہو کے بیٹھے ہوئے, مطمئن مسرور ہو کے. ومل حیات دنیا فل آخرت الا متاع, اور آخرت کے سامنے بلکہ آخرت میں, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو حیات ہے وہ سوائے ایک مختصر سے سرمائے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ متاعن, یعنی صرف یہ ایک مختصر سا سرمایہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جیسے ایک روایت بھی ہے بہت اچھی مزیدار روایت ہے کہ رسول خدا سے کسی شخص نے آگے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں کہ خدا اور انسان دونوں کا محبوب ہو جاؤں, مجھے کیا کرنا چاہیے کہ لوگ بھی مجھے چاہیں اور خدا بھی چاہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ, اور جو خدا کے ہاتھ میں ہے اس کے طلبگار بن جاؤ. کیونکہ لوگ تم سے الجھتے اسی وقت ہیں کہ جب انہیں یہ خطرہ ہونے لگتا ہے کہ تم ان کی دنیا کے لیے خطرہ بن رہے ہو یا تم ان کی دنیا کے طلبگار بن رہے ہو. لوگوں کو تم سے پرابلم اسی وقت شروع ہوتی ہے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور انسانوں دونوں کے لیے محبوب بن جاؤ, تو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ, جو خدا کے ہاتھ میں ہے اس کے طلبگار بن جاؤ. کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرا بندہ اس کو طلب کرنے والا بنے, اس کو چاہنے والا. پہلی بات سمجھ میں آ گئی, سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ
یاد آ گیا تو حیات دنیا میں ایک آیت آپ نے پڑھی تھی, وہ سورہ حدید کی.
جی جی,
وہ آٹھویں
آیت تھی حیات دنیا, وہ 20 آیت نمبر 20 تھی وہ حدید کی.
اس میں بتایا
اس میں کہ حیات دنیا کیا ہے, اس کی پوری تفصیل اور تعریف ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جناب دعا کیا ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا, دعا یعنی تقرب خدا کی خواہش, دعا یعنی زندگی میں ہر چیز کو کس لیے طلب کرنا, کہ وہ مجھے خدا سے قریب لے جائے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی ہر چاہت کیا بن جائے گی, دعا بن جائے گی. اگر آپ جس کو بھی چاہیں جس کو بھی مانگیں وہ کس لیے مانگیں, کہ یہ آپ کو خدا سے قریب کر دے, تو اس کے لیے آپ کو زبان سے کچھ بھی بولنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ نیت کر کے رات کو ایون سو جائیں کہ خدا اگر مجھے اچھی نیند دے گا, صحیح نیند دے گا, سلامتی کے ساتھ اٹھائے گا, تو انشاءاللہ میں قوی ہوں گا, طاقتور ہوں گا اطاعت خدا پر. یہ بہترین دعا ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور اسی بنا پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یقین کی حالت میں نیند شک کی حالت میں نماز سے بہتر ہے. اور اسی لیے یہ فرمایا ہے کہ جو اس طریقے سے سوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, لیکن ملائکہ اس کے لیے رات بھر عبادت کا اجر و ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں. تو دعا کی حکمت آپ سمجھتے جا رہے ہیں کہ دعا کی حکمت کیا ہے. آپ زندگی میں ہر چیز مانگیں, کہ جو بھی لیں, کس نیت سے مانگیں, کہ یہ آپ کو خدا سے قریب کر دے, خدا آپ کو وہ رستہ دکھائے, وہ بتائے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو تقرب الہی کی راہیں آپ کے لیے کھل جائیں, وہ دعائیں. اچھا, اب اس میں یہ ایک اور, انہیں پہلی بات تو میں نے کہی کہ جو خدا کے پاس ہے اس کے عاشق بنو, جو لوگوں کے پاس اور حتیٰ تمہارے پاس ہے اس سے اپنا بھروسہ توکل سب ہٹا لو. یہ پہلی ریکوائرمنٹ. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیے کہ قربت حاصل کرنے کے لیے حجابات, ان حجابات کا دور کرنا بہت ضروری ہے جو خود ہم نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے. ٹھیک ہے, ایک حجابات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو نیچرلی موجود ہیں. ٹھیک ہے, خدا ان پر نہیں مؤاخذہ کرے گا ہمارا, ان میں ہماری مدد کرے گا, لیکن جو پردے اور حجابات ہم نے خود اپنے اوپر لپیٹے ہوئے ہیں وہ ہمیں خود ہی ہٹانے پڑیں گے. بات واضح ہو رہی؟ اس کے بغیر یہ تقرب والے رستے نہیں کھلیں گے. آپ جتنی دعائیں پڑھتے رہیے, صحیح ہے, کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اس بات کو بھی قرآن کریم نے بڑے زبردست طریقے سے بیان کیا. سورہ قاف کی آیت میں آئی تھنک 22 ہے, وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. كَشَفْنَا, یہاں پر پردے کس کے ہیں؟ اللہ کے. رتا عقا کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے پردے، تمہارے پردے. اور اگر قیامت میں انسان ان پردوں کو لے کر پہنچ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہاں تک کی زندگی میں پردے کشف نہیں ہوئے. نہیں ہوئے نا. کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ جو پردے ہم اپنے اوپر خود ڈالتے ہیں ان کا کشف کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ خدا کی. تو آخرت کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں کی، وہاں خدا ہٹا دے گا اس کو. لیکن جو حقیقی زندگی کے اندر جب ہم موجود ہیں تو یہاں پر اپنے ڈالے ہوئے پردے خود ہٹانے پڑیں گے. یہ اس تقرب کے لیے دوسری موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے. بات واضح ہو رہی؟ کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک طرف سے اپنے اوپر پردے ڈالتے رہیں اور اپنے اور خدا کے درمیان غلاف بیچ میں کھڑے کرتے رہیں، اور دوسری طرف دعائیں پڑھ پڑھ کے یہ امید کرتے رہیں کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے تقرب حاصل ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. یہ دو موسٹ امپورٹنٹ باتیں سمجھ میں آ گئیں دعا کے حوالے سے، کہ اگر آپ حقیقتاً دعا تک کو پانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دعا جو ہے نا وہ آپ کو ان جگہوں تک لے جائے کہ خدا کس کس چیز کو آپ کے لیے کھول دے، جو سورہ سجدہ کی آیت میں کہ لہم کہ فیہا لہم من قرۃ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین. سورہ، اور یہ بھی نماز شب کے حوالے سے ہی ذکر ہے کہ وہ لوگ کے جن کے پہلو راتوں میں ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. تو فلا تعلم نفس، ان کے کوئی نفس اس بات کا علم نہیں رکھتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، ان کے اس کے لیے ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا چھپا کر رکھا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں وہاں تک پہنچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو عند اللہ ہے اس چیز کو، یعنی خدا کے خزانے ملیں، خدا کے تحفے ملیں، تو حسین بھائی یہ ہیٹر زیادہ ہو رہا ہے جی، کہ ان خزانوں اور ان تحائف کو حاصل کریں، تو پھر وہ دعا کی حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے. اس کی ایک مثال تھوڑا سا میں آپ کو دوں کہ دیکھیں یہ جو ہے کیا مطلب ہے اس حجابات کا اور پردوں کے ہٹنے کا، اور اس کا جو مین رستہ ہے وہ کیا ہے. ایک آیت ہے جو علماء بہت کوٹ کرتے ہیں، مطلب آیت نہیں ہے، آیت کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اگرچہ کہ یہ کانٹیکسٹ اس کا آیت میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس پورشن کو علماء بہت کوٹ کرتے ہیں، اور اس کو تقویٰ کے ثمرات میں سے ایک بہترین ثمر اور پھل اس کو قرار دیتے ہیں. اتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے، تقویٰ بلکہ اگر کا لفظ نہیں ہے، یہ اگر نہیں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. یعنی بعض آیتوں روایتوں میں اگر مگر کنڈیشن نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر روزے کی جو آیت ہے کہ اس کے آخر میں ہے نا لعلکم تتقون، تو لعلکم تتقون کا مطلب ہے کہ یہ کنڈیشنل ہے، یعنی خدا امیدوار ہے کہ تم روزوں کے ذریعے سے متقی ہو جاؤ گے، لیکن ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جب بات ہو رہی ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، یہ لازمی نتیجے کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو یقیناً خدا تمہیں علم عطا کرے گا. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ تقوی اور علم جو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور علم الہی یعنی یہ وہی نعمت ہے نا جو خدا کی بارگاہ سے عطا ہو رہی ہے، خدا کا علم یعنی خدا کی بارگاہ سے، تو کیا اس کا کوئی میکینزم سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ علم، علم خدا کیا ہے؟ یہ پوری زندگی میں وہ علم پھیلا ہوا ہے، لائک اے فیلڈ، جیسے سورج جب نکلتا ہے تو لائٹ اور جو اس کی گرمی اور حرارت ہوتی ہے نا, وہ ایک فیلڈ کی طریقے سے پورے فضا میں موجود ہوتی ہے. اگر آپ اپنے وجود سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو آنکھیں اور بدن کے سینسرز درست ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر آنکھیں نعوذ باللہ درست نہیں ہیں, خراب ہیں, نابینا انسان ہے, پوری فضا میں سورج ہے, دیکھ پائے گا اس روشنی کو. یا اسی طریقے سے اگر بدن کے اندر جو سینسرز ہیں وہ خراب, ان میں کوئی خرابی ہے, گرمی کو محسوس نہیں کر پائے گا. اگر آپ اپنے گھر میں اس نور اور حرارت کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ روشن دان اور روزن اور کھڑکیاں اور یہ سب بنانے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو اتقوا اللہ یعنی حجاب دور کرنے کا اصل نسخہ کیا ہے؟ تقوی الہی. تقوی کی حقیقی تعریف اور حقیقی مقام پر, جیسے ہم نے تقوی بتایا تھا نا آپ کو کہ ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر پانا, اس صفت کا حاصل ہونا. تو یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی نا جی, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. یہ دو ریکوائرمنٹس میں ہیں کہ اگر ہمیں اس جگہ پر آنا ہے کہ جب ہم حقیقتاً دعا ہو اور دعا کا نتیجہ برآمد ہو, جو ہم چاہ رہے ہیں, جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دعا کا نتیجہ تقرب الہی ہے, تو اس کے لیے دو کام ہمیں لازمی کرنا پڑیں گے. اگر ہمارے پاس یہ مسائل ہیں, اور اس بارے میں ایک روایت تو میں نے اتنی خوفناک پڑھی ہے, اب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, کتاب ارشاد القلوب, جو دو کتابیں ہمارے پاس ہیں بالکل شروع کے علماء کی, ائمہ کے اخلاقی اور عرفانی احادیث پر, ٹھیک ہے, وہ والی, وہ نہیں فقہی احکامات وغیرہ والی نہیں, یعنی اخلاقی جو بیانات ہیں, تو اس میں ایک کتاب تحف العقول ہے اور ایک کتاب جو ہے ارشاد القلوب ہے, اور یہ بالکل شروع کے علماء نے لکھی ہے, یعنی غیبت کے ود ان 100 یا 150 ایئرس کے درمیان ہی لکھی گئی ہیں. اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا کا ایک قریبی ساتھی تھا, وہ سفر پہ گیا اور سفر پہ جانے کے بعد وہ گم ہو گیا, یعنی پلٹ کی نہیں آئے, اور جو مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کافی اہمیت دیتے تھے, ان کی نظر میں وہ بڑا اچھا مومن اور وہ تھا عالم انسان تھا, اب وہ غائب ہو گیا. اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ وہ میرا ساتھی کہاں گیا, کہ کوئی خبر نہیں ہے. تو جواب آیا کہ وہ کسی گھر کے یا اپنے گھر کے آگے ایک مسخ شدہ بندر کی شکل میں ہے اور اس کی گردن میں زنجیر ہے. اچھا کیوں, یہ وہ اس حال کو کیسے پہنچ گیا, یعنی کہ ظاہر ہے کہ ظاہراً کوئی اچھا. تو کہا کہ جو انسان, یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو انسان خدا کی طرف سے ایک ایلیویٹڈ اسٹیٹس کو پاتا ہے, اور یہ جملے یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ ہمارے علماء اور عرفاء نے اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے, کوئی ایک نیک عمل کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, اور اس نیک عمل کو تھوڑے دن بعد چھوڑ دیتا ہے, آپ اس جملے کو سن سکیں گے, وہ عمل تم سے انتقام لیتا ہے. کس بات کا انتقام لیتا ہے؟ تو نے میری توہین کی, یہ میری وقت تھی. یعنی جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے قرآن کے بارے میں, سورہ آل عمران کی جو وہ آیت ہیں کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر, یہ مخصوص ایک ٹکڑا ہے نا ان آیتوں کا, آپ دیکھیں بالکل الگ سے آپ کو نظر آتی ہیں یہ دو تین آیتیں سورہ آل عمران, ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ آیتیں خزانے عرش الہی میں تھیں اور وہاں سے خدا نے ان کو کہا کہ جاؤ زمین پر, اور انہوں نے شکوہ کیا اس بات کا کہ تو مجھے اس مقام سے ہمیں اس مقام پہ بھیج رہا ہے ان لوگوں کے درمیان. تو پھر خدا نے کہا کہ جو بھی تمہیں تمہاری تلاوت کرے گا, تمہاری قرأت کرے گا, اس کو میں یہ درجہ عنایت کروں گا, یہ فضیلت دوں گا. تو یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے قرآن ہے, یہ حقیقتاً مخلوق عرشی ہے, یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. اگر یہ نماز شب ہے, اگر یہ قرآن ہے, اگر یہ معصوم ہے, جو دل چاہے کریں اس کے ساتھ. یعنی ہم نے اس کو کھیل سمجھا ہوا ہے کہ جو دل چاہے کریں. تو کس وجہ سے خدا نے کہ جس کو میں نے یہ درجہ دیا اور اس کے بعد اس نے میرے غیر پر توکل کیا, اس وجہ سے وہ اس حال کو پہنچ گیا ہے. تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں, یعنی کہ جس طریقے سے کہ خدا انسان کو معیار بڑھاتا جاتا ہے, رستے کھولتا جاتا ہے, تو پھر یعنی یہ دین جو ہے نا, پھر یہ بہت زیادہ توجہ اور ذمہ داری کا بھی تقاضا کرتا ہے. یہ کیجولنس نہیں, یہ کوئی مذاق کھیل نہیں ہو رہا ہے کہ جس کے ساتھ ہم جو دل چاہیں کریں. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں حجابات کے برطرف کرنے پر خصوصی توجہ کرنی پڑے گی, ورنہ ہم دعائیں ساری زندگی پڑھتے رہیں گے, تقرب نہیں ملے گا. اور خاص طور سے وہ حجابات جو ہم اپنی حماقت اور جہالت, یعنی جیسے میں آپ کو مثال دوں, میں اپنی مثال دوں کہ خدا کے فضل و کرم سے اگر کبھی اپنے نفس پر موقع کرنے کا نصیب ہوتا ہے, میسر ہوتا ہے, تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میرے نفس کی جو ہے نا ایک مملکت ہے باقاعدہ, اور اس مملکت میں بہت سارے سمجھ لیں کہ پورشنز ایسے بھی ہیں کہ جو بنجر ہیں. یعنی بنجر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے خدا نے اپنی زندگی میں کئی چیزیں مجھے مواقع دیے تھے کہ میں ان کو ڈیولپ کر سکوں, ان صلاحیتوں کو میں نے نہیں کی. میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اپنے نفس کے اندر بنجر زمین کے طور پہ. یعنی ایک زمین جو قابل کاشت تھی, میں اس پہ فصل نہیں اگا سکا, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز میرے لیے قبر میں جا کے کتنی تکلیف کا باعث بنے, مجھے نہیں پتا. یعنی ظاہر ہے کہ اگر خدا نے اتنی سمجھ دی تو میں معافی ہی مانگ سکتا ہوں, اور کیا کر سکتا ہوں, میں تھوڑی بہت اور ایفرٹ کر سکتا ہوں. یا مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی خرافاتی چیزوں کو اپنے اندر گھسنے کی اجازت دی, آپ سمجھ رہے ہیں, خرافاتی چیزیں, مثلا فلم جا کے بیٹھ گیا سینما میں, مثلا کوئی فضول قسم کی کتاب لٹریچر پڑھ ڈالا, کسی بےہودہ قسم کی محفل میں بیٹھ گئے, بیکار بک بک کرتے رہے ایک گھنٹے تک. یہ کیا ہو رہا ہے روحانی طور پر, یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کو اندازہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ نے اپنے نفس کے دروازے کھول دیے ہیں شیاطین کے لیے کہ گھس جاؤ, یہ ہو رہا ہے. تو اس کی ریمننٹس, اس کی باقیات نظر آتی ہیں کہ کچھ اسی قسم کی خراب گندی مخلوقات بھی گھسے ہوئے ہیں, جو وسوسے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, جو اب نہیں پتا. یعنی کہ جب ہم زندگی کے اپنے اختتامی مراحل پر پہنچ رہے ہوتے ہیں, اب ہمیں نہیں پتا, اب ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. کہ جب ہمارے اقدام کرنے کا وقت تھا, جب ہماری توجہ کرنے کا وقت تھا, اس وقت ہم نے غفلت برتی, اس وقت ہم نے جہالت کا مظاہرہ کیا, اب یہ ساری مصیبتیں لے کے پال رہے ہیں, اب نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کریں اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا, یہ لائف کا ایک پریکٹیکل سینیریو ہے. اور ہمارے پاس جو سب سے بڑا افسوسناک اور دردناک, کیونکہ اب تو الحمدللہ بہت سے لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے اس حوالے سے, ہر ایک جو ہے نا وہ گناہ ثواب کی گنتی میں پھنسا ہوا ہے. مطلب کیا دین سکھایا ہے واقعی, اور کیا دین سکھایا جا رہا ہے ہمیں, سو ان ریئلسٹک, فار فرام ٹروتھ. ہر ایک جنا بس یہ کر لیا تو مجھے یہ گناہ ہو گیا، وہ کر لیا تو یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ اس پہ کتنا گناہ دے گا، کتنا ثواب ملے گا، کیا بھائی؟ یعنی ہماری زندگی اگر اس کو کہیں تو کون سا کھیل ہے؟ چور، پولیس، جج، جیل، یہ کھیل ہے پوری زندگی ہماری دینی، کہ ہم ہر وقت چور بن جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی پولیس ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، پھر ہم کو پکڑ کے کسی جج کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، وہاں جیل کا خطرہ ہوتا ہے، پھر ہم کسی اپنے سپورٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں، امام آئیں جیل سے چھڑا لیں، یہ دین ہے؟ یہ مذاق ہے یہ دین کے نام پر، جبکہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل معاملہ جو ہے وہ اپنی ذات کی تعمیر اور تربیت ہے، خدا نے یہ سب کچھ بنائے کہ میں اور آپ اپنی ذات میں جو بن رہے ہیں، جو بلڈ ہو رہے ہیں، اصل معاملہ وہاں پر ہے، وہ پوری ایک کنگڈم ہے، اور کنگڈم کا لفظ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، تیزی سے بڑھو اور بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کا عرض، عرض یعنی پھیلاؤ، چوڑائی، وٹھ، بریتھ، کس کے برابر ہے؟ سماوات و عرض کے برابر ہے۔ تو یہ کنگڈم کا لفظ میں یوں نہیں استعمال کر رہا ہوں، یعنی ہر مومن کی جنت اتنی وسیع ہو رہی ہے آسمان و زمین کے برابر۔ تو یہ جو پوری کنگڈم ہمارے اندر موجود ہے کہ جس کو ہمارا کام ہے اس کو آباد کرنا، اس کو پروان چڑھانا، اس کو ترقی دینا، اس میں شجرہ طیبہ اگانا، اب وہاں پر اسی آپ سورہ ابراہیم کی آیت جہاں پر یہ ہے، وہاں پر تین لفظ استعمال ہوئے، بہت حسین اگر آپ اس کو دیکھیں، مطلب دو تو خطرناک ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، اس کے بعد شجرہ خبیثہ ہے، اور تیسرا دار البوار ہے۔ آپ ان آیتوں کو دیکھیے گا، پہلا شجرہ طیبہ، اس کے بعد، اور شجرہ طیبہ کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اتی اکلہا کل حین باذن ربہا، شجرہ طیبہ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء، اس کی جڑیں ثابت ہیں، مضبوط ہیں، جڑیں کوئی نہیں ہلا سکتا، اس کی شاخیں اتنی بلند ہیں کہ آسمان میں جا رہی ہیں، اور ہر لمحے، ہر کل حین، ہر لمحے پھل دیتا ہے، ہر لمحے پھل دے رہا ہے یہ شجرہ۔ تو ہمیں کس لیے، ہماری زندگی کس لیے؟ جو آئمہ نے دعاؤں کے ذریعے سے یا قرآن کے ذریعے سے بات سمجھائی کہ اپنی اس مملکت میں زیادہ سے زیادہ شجرہ طیبہ اگاؤ، اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ شجرہ خبیثہ ہے، ناپاک، جس کی کوئی جڑ نہیں ہے، جس کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، یوں اٹھاؤ اکھاڑ لو اسے، اور تیسرا کیا ہے؟ دار البوار۔ دار البوار کیا ہوتی ہے؟ بنجر زمین، اور دار البوار کا مطلب جو ہے نا، وہ اصل میں زمین دو طریقوں سے بنجر ہوتی ہے، ایک یہ ہوتی ہے کہ جو شروع سے ہی قابل کاشت نہ ہو، اور ایک زمین وہ ہوتی ہے جو نیگلیجنس کی وجہ سے بنجر ہو جاتی ہے، وہ دار البوار، جو فصل دینے کے قابل نہیں ہے، کہ ہم نے تمہیں یہ ساری زرخیز زمین دی تھی، اس کو اپنی جہالت اور حماقت سے تم نے دار البوار میں کنورٹ کر دیا، بنجر بنا دیا اس ساری زمین کو، ٹھیک ہے؟ یہ پرابلم آف لائف ہے، اور اس حوالے سے، مطلب یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا کہ انشاءاللہ جب ہم دعاؤں پر آئمہ علیہ السلام کی بات کریں گے اگلی دفعہ سے، تو تاکہ یہ بیک گراؤنڈ آپ کے دماغ میں رہے، کہ پھر آپ دعاؤں کو معصومین علیہ السلام کی اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا شروع کریں، نہ کہ اس تناظر میں آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ مانگ لیا، وہ مانگ لیا، یہ چاہیے، یہ نہیں، یہ پورا نظام آپ کے سامنے رہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کہ وہ دعائیں ہمیں اس مقصد کی طرف لے کے جاتی ہیں، کیسے ہمیں اس راہ میں ایلیویٹ کرتی ہیں، اور میں انشاءاللہ شروع کروں گا اوپر سے نہیں نیچے سے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ میں ان دعاؤں سے شروع نہیں کروں گا تذکرہ کہ جو اعلیٰ معارف پر مبنی ہے، بلکہ میں ان دعاؤں سے شروع کروں گا جو بالکل سادہ روزمرہ کی دعائیں، بیماری کی دعا امام سجاد علیہ السلام کی، یا ایک دعا جس کا انشاءاللہ اگلی دفعہ ذکر کریں گے کہ جو دعا نمبر 35 ہے 35 صحیفہ سجادیہ میں، جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل، ہاؤ ٹو لک ایٹ پیپل. یعنی وہ دعا جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ لوگوں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑی مصیبت یہی ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ ہیں، کوئی دولت مند ہے تو اس کی دولت دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں، کوئی غریب ہے تو وہ اس میں وہاں میں مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو وہاں پر وہ جو دعا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ، کیونکہ اب میں دعاؤں کے ریفرنس سے ہی بات کروں گا. یہ جو ہم نے گفتگو کی کہ تاکہ دعاؤں کو سے استفادہ کرنے کے لیے نیسسری گراؤنڈ بن جائے، کہ ہم دعاؤں کو اس نظر سے نہ دیکھنا شروع کر دیں کہ جناب یہ تو خالی بس کچھ چیزیں مانگنے کا نام ہے. ٹھیک، تو انشاءاللہ پھر ان دعاؤں سے ہم شروع کریں گے جو بالکل بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل روزمرہ کی زندگی کے معاملات کی دعائیں، اور پھر انشاءاللہ رفتہ رفتہ اٹھتے اٹھتے پھر ہم ان دعاؤں کی طرف جائیں گے کہ جو اعلیٰ معارف پر مبنی ہیں انشاءاللہ العزیز. جی کوئی بات آپ لوگ اگر
بس ایک کامنٹ یہ ہے جی ہو سکتا ہے ہم لوگ میں نہیں ہو، لیکن جنرلی انڈیا پاکستان میں آپ کو ملے گا، پہلے دعا پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں.